الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. دعاء سلامتي إمام الزمان. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها سبيلا. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. درود پڑھیں محمد وآل محمد پر. اعزان گرامی، انسانی زندگی کے اندر اخلاق کی ضرورت کے اعتبار سے، اخلاق کی اہمیت کے اعتبار سے ہماری گفتگو آج چوتھے مرحلے میں داخل ہوئی ہے، جس آیت کو سرنامہ کرام قرار دیا گیا، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ ہم نے عرب کے لوگوں میں سے ایک شخص کو منتخب کیا, مبعوث کیا, کہ جس کا کام یہ تھا کہ یتلو علیہم آیاتہ, وہ ان لوگوں کے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کرتا تھا, اور ویزکیہم, اس کا جو سب سے اہم ترین کام تھا وہ یہ تھا کہ وہ ان کو پاک بنانے کا کام کرتا تھا. یعنی ان میں جو برائیاں تھیں, بہت ساری برائیاں تھیں, کچھ اخلاقی برائیاں تھیں, کچھ نفسانی برائیاں تھیں, اور کچھ ذہنی بیماریاں تھیں. اس نبی نے ان ساری کی ساری بیماریوں کو ختم کرنے کا کام اپنے ذمہ لیا. اور پھر وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, اور پھر انہیں تعلیم اور حکمت, علم اور حکمت کی تعلیم دی, کتاب اور حکمت کی تعلیم دی. وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, اور اس رسول کے آنے سے پہلے یہ سارے کے سارے افراد کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا تھے. کل اگر آپ کے ذہن میں ہو تو ہماری گفتگو کا اختتام صلہ رحمی کے اعتبار سے ہوا کہ صلہ رحمی انسان کی زندگی کے اندر بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. دو باتیں تھیں, ایک تو تعلقات بنانا, کس کے ساتھ تعلق بنانا, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ, اپنے قرابت داروں کے ساتھ. اور جو انسان ان تعلقات کو توڑ دیا کرتا ہے, ان تعلقات کی پرواہ نہیں کیا کرتا, پروردگار عالم نے ایسے انسان کو پسند نہیں کیا. در حقیقت انسان اس مشکل میں مبتلا کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیں, بہت بڑی اخلاقی بیماری ہے. انسان صلہ رحمی کو چھوڑ دے, بہت بڑی اخلاقی بیماری ہے. یعنی در حقیقت انسان کے اندر کے جو اخلاق ہیں وہ اس وقت تک مضبوط نہیں ہو سکتے کہ جب تک انسان اس کیفیت میں نہ آ جائے کہ ہر کسی سے تعلق بحال رکھنے کی خواہش ہو. معاشرے کے اعتبار سے تو برائی ہے ہی کہ اگر ہم ہر کسی سے تعلق توڑنا شروع کر دیں گے تو ایک وقت آئے گا کہ ہم بالکل تنہا رہ جائیں گے, کوئی بھی ہمارا ساتھ دینے والا نہیں ہوگا. اور ویسے پروردگار عالم نے اس صفت کو سخت ناپسند کیا, یہاں تک کہ جو قاطعین رحم ہیں یعنی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو توڑ دینے والے ہیں, ان کی عمر کم ہو جایا کرتی ہے, یہ روایتوں کے جملے ہیں. اور جو تعلقات کو جوڑ دینے والے ہیں ان کی عمر میں پروردگار عالم اضافہ کر دیا کرتا ہے. اتنا اہم ترین فعل کہ انسان عادت بنائے اس چیز کی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ برائی انسان کے اندر پیدا کیوں ہوتی ہے؟ اس کے پیدا ہونے کی بھی ایک وجہ ہے, اور وہ وجہ ہم سب میں پائی جاتی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم اپنے آپ کو سب سے بہترین سمجھنے لگیں گے تو یقیناً دوسرے کا مقام کم ہو جائے گا. اس کو ہم کہتے ہیں انگلش میں ایگو, ایگوئزم, یا اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا. جب یہ ایگوئزم انسان کے اندر آ جائے گی تو پھر اس کی زبان پر ہمیشہ یہی جملہ ہوگا, اس کی کیفیت اس کے دل و دماغ میں ہمیشہ یہی جملہ ہوگا کہ آئی ایم دا بیسٹ. اور جہاں پر انسان کی کیفیت یہ ہو گئی کہ آئی ایم دا بیسٹ, اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ سامنے والے کو کوئی اہمیت نہیں دے رہا. اور جب سامنے والے کو کوئی اہمیت نہیں دے رہا تو اگر سامنے والا کوئی بات کرے گا, کوئی مشورہ دے گا, کوئی سجیشن دے گا تو اسے برا لگنا شروع ہو جائے گا, اور ایسا برا لگے گا کہ کہے گا کہ بھائی یا تو تجھ سے تعلق ہی نہیں رکھوں گا, یا اگر تو مجھ سے تعلق رکھنا چاہتا ہے تو میری بات کو ماننا شروع کر دے. ان دی اینڈ آخر میں نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ کہے گا بھائی تو اپنا راستہ دیکھ, مجھے اپنے راستے پر چلنے دے. تو ریزلٹ یہ آیا کہ جب انسان کے اندر یہ کیفیت آ جائے کہ آئی ایم دا بیسٹ, اور سامنے والے کی کوئی سیلف ریسپیکٹ نہ ہو, سامنے والے کی کوئی اوقات نہ ہو اس کی نظر میں, تو پھر کیفیت اس حد تک آ جاتی ہے کہ انسان تعلقات کو توڑنے کو بھی گوارا کر لیتا ہے. جبکہ اسلام نے اس چیز کو سب ناپسند کیا, بلکہ اسلام نے کہا صلہ رحمی اس طرح سے کرو کہ اگر تم نے صلہ رحمی کرنا شروع کی پروردگار عالم تمہیں بہت سارے تحائف سے نوازے گا. اسکول میں سسٹم ہوتا ہے نا کہ اگر کوئی اچھی پرسنٹیج لے کر آئے گا تو اسے تحفے دیے جائیں گے, یا مثال کے طور پر اس کا مقام کلاس میں بلند ہو جائے گا, اساتذہ کی نظر میں اس کی اہمیت بڑھ جائے گی. تو یہ سارے کے سارے انسینٹیوز ہوتے ہیں کہ جو آگے بڑھنے والا بچہ ہوتا ہے, جو یہ سمجھ رکھنے والا بچہ ہوتا ہے کہ مجھے آگے بڑھ کر یہ تحفے مل سکتے ہیں, یہ فائدے مل سکتے ہیں, تو بہرحال وہ انسینٹیوز کی طرف جاتا ہے. اسلام نے بھی اس چیز کا یہی طریقہ اپنایا. رسول اکرم کی ایک روایت کہ جس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم کہتا ہے کہ من زمن لی واحدۃ فزمنت له اربعۃ, کہ اگر تم میں سے ہر کوئی ایک فقط ایک چیز کی ذمہ داری لے لے تو میں اس کے بدلے میں چار چیزوں کی ذمہ داری لیتا ہوں. دیکھیں سودا گھاٹے کا تو نہیں ہوتا, اگر ایک کے بدلے میں چار چیزیں مل رہی ہوں تو اس کا مطلب سودا فائدے کا سودا ہے, اور کتنے پرسنٹ کا فائدہ ہے, یعنی ایک کے بدلے میں چار مل رہا ہے, یعنی کیفیت ایسی ہے کہ آپ ایک دے رہے ہو سامنے والا چار دے رہا ہے, یعنی تین گنا زیادہ فائدہ مل رہا ہے. اب فائدہ کیا ہے, فائدہ بھی دیکھتے جائیے. خدا بند عالم کہہ رہا ہے کہ وہ پریشانی جو تمہیں زندگی بھر تنگ کرتی رہتی ہے وہ پریشانیاں کون کون سی ہوتی ہیں, اگر میں آپ کے ہاتھوں میں اختیار دوں کہ آپ بتائیں کہ آپ کی پریشانی کیا ہے, زندگی بھر کی اگر آپ پریشانیوں کو جمع کرنا شروع کریں, ایک ایک پریشانی کو گننا شروع کریں. کوئی بندہ یہ سوچتا ہے کہ پیسے نہیں ہیں, پیسہ ہونا چاہیے, ہر کسی کی پریشانی ہے, ہم میں سے ہر کسی کا ہم و غم اکثر یہی ہو جایا کرتا ہے کہ رزق کی کمی ہے, رزق کی پریشانی ہے, مالی مشکلات ہیں, لہذا ہم اس کے لیے پریشان ہو رہے ہیں. معاشرہ کس چیز کے لیے پریشان ہو رہا ہے, معاشرہ اس چیز کے لیے پریشان ہو رہا ہے کہ ہم بھائی بھائی آپس میں موجود تو ہیں, محبتیں نہیں ہیں, گھر میں اولاد موجود تو ہے, ماں باپ کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے, یا اگر گھر میں اولاد ہے ماں باپ سے محبت کرنے کو تیار نہیں ہے. کیفیت اس قسم کی ہو چکی ہے, پریشانی ہے, معاشرے کی ایک پریشانی ہے. ہر انسان کی خواہش ہے کہ زندگی اتنی چھوٹی ہو گئی ہے, ویسے ہی کراچی کے حالات میں تو کوئی بھروسہ نہیں, کب نکلے, کب کسی کی گولی لگ گئی, کب حادثہ ہو گیا, کب زندگی گزر گئی, پتہ ہی نہیں. ہر کسی کی خواہش ہے, پوچھو اگر اس سے کتنا عرصہ زندہ رہنا ہے تو کہے گا کہ بہرحال زندگی تو چاہیے, ابھی تو ہم چھوٹے ہیں, اور اسی بہانے اپنی عمر بھی چھپانا شروع کر دیتے ہیں. تو ہر کسی کی خواہش ہے زیادہ زندگی گزارے, اور جب اسے یہ پوچھا جائے کہ تمہاری سب سے بڑی خواہش کیا ہے تو یہ کہے گا مجھے جنت میں جانا ہے. اعمال نہیں کرنے نیک, لیکن جانا کہاں پر ہے, جنت میں جانا ہے. اور حور العین کی خواہش ہے, جنت میں جائیں گے تو وہاں پر سب سے زیادہ فیسلٹیز اگر کسی کو ملنی ہے تو ہمیں ملنی چاہیے, ہر کسی کی خواہش ہے. خدا کہتا ہے یہ جتنے مسائل ہیں چھوٹے موٹے مسئلے تو نہیں ہیں, سارے کے سارے بڑے مسئلے ہیں. انسان پریشان ہوتا ہے رزق کے لیے, انسان پریشان ہوتا ہے اولاد کی محبت کے لیے, انسان پریشان ہوتا ہے قرابت داروں کی محبت کے لیے. خدا کہتا ہے سب سے پہلی چیز جو میں تمہیں دینے والا ہوں وہ چیز یہ ہے کہ فَيُحِبُّ أَهْلُهُ, اس کے اہل و عیال, اس کے گھر والے محبت کرنے لگیں گے. بہت بڑی نعمت ہے آپس کی اتفاق و محبت, پروردگار عالم ان لوگوں کے دلوں میں ڈالا کرتا ہے کہ جن سے محبت کیا کرتا ہے. آیت اللہ دستغیب شیرازی فرماتے ہیں کہ جب ایک مرتبہ وہ لندن میں تھے اور بیمار پڑ گئے تو ہاسپٹل میں پہنچ گئے. ہاسپٹل میں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ برابر کے بستر کے اوپر ایک بوڑھا آدمی ہے کہ جو درد سے کرا رہا ہے, تکلیف کے عالم میں ہے, پریشانی میں مبتلا ہے, اور ایسی پریشانی ہے کہ کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. آیت اللہ دستغیب شیرازی اس کے برابر والے بستر پر ہی تھے, اور برابر والے بستر پر جب انہوں نے یہ کیفیت دیکھی تو یہ سوچنے لگے کہ کیا اس کی کوئی اولاد نہیں ہے کہ جو آئے
اور اگر اس کی تیمارداری کرے، اس کا خیال رکھنا شروع کرے، کہتے ہیں کہ میں دیکھتا رہا یہاں تک کہ وہ بندہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا، لیکن اس سے پہلے میں نے جب اس سے گفتگو کی تو مجھے پتا چلا کہ اس کی کئی اولادیں تھیں اور کئی بیٹے تھے، لیکن کیفیت یہ تھی کہ بیٹے باپ کا احوال پوچھنے نہیں آتے تھے، اور جب باپ اس دنیا سے رخصت ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک بیٹا آیا، اس نے آ کر ڈاکٹر کو کچھ پیسے دینے کے بجائے ڈاکٹر سے کچھ پیسے لیے۔ کہنے لگے میں اور حیران ہوا جب میں نے ڈاکٹر سے پوچھا تو ڈاکٹر کی زبان پر جملے یہ تھے کہ باپ کی زندگی میں تو دیکھنے نہیں آئے تھے، اب جب باپ مر گیا تو کہا کہ اس کی میت تو ہمارے لیے بیکار ہے، لہذا اگر آپ کے ہاسپٹل کو ایکسپیریمنٹس کے لیے اگر کسی لاش کی ضرورت ہو تو آپ اس میت کو خرید لیجئے، اس کے بدلے میں ہمیں کچھ پیسہ دے دیجئے۔ دیکھیے واقعاً اخلاقی اقدار کس حد تک گر چکے ہیں۔ اخلاقیات، پروردگار عالم کا شکر ہے کہ ہمارا معاشرہ کم سے کم اس کیفیت میں مبتلا نہیں ہوا۔ ہمارے معاشرے میں بھی برائیاں ہیں، اولاد اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا کرتی ہے، پریشان کر دیا کرتی ہے، لیکن جب یہ سنتے ہیں کہ باپ مر گیا ہے یا ماں مر گئی ہے تو ہر کوئی دوڑتا ہوا بلکتا ہوا واپس آتا ہے۔ کم سے کم اتنی انسانیت باقی ہے، اور وہاں وہ اپنے باپ کو بیچنے پر راضی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو انسان کے اندر کی اخلاقی اقدار تھی، جو اخلاقیات کے معیار تھے، اسٹینڈرڈ تھے، ساری کی ساری ایتھکس ختم ہو چکی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اپنے باپ کی میت کو بیچنے پر بھی تیار ہو گئے۔ تو معاشرے کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ خدا کہتا ہے کہ اس مسئلے کو میں حل کر دوں گا اور تمہارے اہل و عیال تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ پہلا کام تو یہ ہو گیا، یہ خدا ضمانت لے رہا ہے۔ دیکھیے جب خدا کسی چیز کی ضمانت لیتا ہے تو چیز کتنی مضبوط ہوگی۔ ہم یہ سوچیں کہ وہ ضمانت لے رہا ہے کہ جو کبھی دھوکہ دینے والا نہیں ہے، جو کبھی پریشان کرنے والا نہیں ہے، جس کی ضمانت سب سے زیادہ مضبوط ضمانت ہے، کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اور دوسری کیفیت کہ وَيُوَزِّعُ فِي رِزْقِهِ، جو تمہارا رزق ہے کہ جس کی وجہ سے تم پریشان ہوتے ہو، در در کی ٹھوکرے کھاتے ہو، مارے مارے پھرتے ہو، دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا شروع کر دیتے ہو، پروردگار عالم اس رزق کے اندر وسعت دے دے گا، اس کو دگنا کر دے گا، اتنا بڑھا دے گا کہ تم سے وہ رزق سنبھالا نہیں جائے گا۔ تیسری چیز کہ پروردگار عالم وَيَزِيدُ فِي عُمْرِهِ، جس زندگی کی تم نے تمنا کی ہے کہ 100 سال جیو، وہ 100 سال تمہیں مل جائیں گے۔ چوتھی چیز وَيُدْخِلُهُ الْجَنَّةَ الَّتِي وَعَدَهُ، اس جنت میں داخل کرے گا کہ جس جنت کا پروردگار عالم نے تم سے وعدہ کیا ہے۔ واقعاً انسان سوچے کہ کیا ہماری اوقات کہ پروردگار عالم ہمیں جنت میں داخل کر دے۔ ایک لمحے کو سوچیں، یہاں پر پاؤز دے کے ایک لمحے کو سوچیں، تھوڑی دیر رک کر، کہ کیا ہمارے اعمال اس قسم کے ہیں کہ اگر ہم حساب و کتاب کے وقت خدا سے کہیں کہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہمیں جنت میں ڈال دے۔ میں تو مطمئن ہوں کہ اگر حق کے ذریعے حساب و کتاب کیا گیا تو یقیناً ہم میں سے کسی کے اعمال اس لائق نہیں ہوں گے کہ پروردگار عالم اسے جنت کی طرف لے جائے۔ اور میں کیا، معصوم کی زبان پر یہ جملے تھے کہ اے پروردگار جب حساب و کتاب کرنا تو استحقاق کے ذریعے نہ کرنا، یعنی یہ مت دیکھنا کہ کیا حق تھا اور کس نے حق ادا کیا، کس نے حق ادا نہ کیا، بلکہ جب بھی حساب و کتاب کرنا اے پروردگار فضل کے ذریعے کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر تو نے حق کے ذریعے حساب و کتاب کیا تو کوئی بھی جنت میں جانے والا نہیں ہوگا، ہاں اگر تو نے فضل کے ذریعے کیا، اپنی رحمت کے ذریعے کیا، احسان کے ذریعے کیا، تو پھر مجھے امید ہے کہ میں شاید جنت میں پہنچ جاؤں۔ یہ معصوم کی زبان پر جملے تھے۔ تو وہ چیز کہ جو ہم سوچتے ہیں کہ پروردگار عالم دے گا، پروردگار عالم کہتا ہے یہ میں نے تمہیں دی، ان چار چیزوں کی ضمانت میں تمہیں دے رہا ہوں، لیکن تمہیں کیا کرنا ہے، ایک چھوٹا سا کام ہے، من ضمن لی واحدا، اور وہ چیز کہ جس کی تمہیں ضمانت لینی ہے وہ یہ ہے کہ تم صلہ رحمی سے پیش آؤ۔ ایک کام بدلے میں چار اجر۔ کتنا بڑا مقام ہے. یعنی خدا یہ چاہ رہا ہے کہ دیکھو میں تمہاری زندگی بھر کی مشکلات کو حل کرنے کو تیار ہوں, لیکن تم فقط ایک چھوٹی سی چیز کے ذریعے اپنی زندگی بھر کی مشکلات کو حل کر سکتے ہو. ضمانت لینے والی ذات پروردگار عالم کی ذات ہے. ایک مرتبہ درود پڑھ دے محمد والے محمد پر. اور یاد رکھیے یہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے صلہ رحمی, کہ معصومین نے جہاں پر جو انسان کی اخلاقیات کے اوپر, انسان کے اخلاق کے اوپر, انسان کے بیہیویئر کے اوپر جو چیزیں اثر کرنے والی ہوتی ہیں, ان میں سے ایک اہم ترین چیز کیا ہے کہ ہم پر ہمارے ماحول کا سب سے زیادہ اثر ہوتا ہے, کہ جس کو اگر میں کہوں گیدرنگ, فرینڈشپس. ہم میں سے ہر کوئی دوستوں کا خیال بھی رکھتا ہے اور دوست یار والا بھی ہے, لیکن یہ دوستی جو ہوتی ہے یہ انسان کی زندگی پر سب سے زیادہ اثر رکھتی ہے. کیونکہ بہرحال انسان جب گھر میں ہے تو گھر میں ایک خاص وقت گزار رہا ہے, اسکول میں ہے, اسکول میں ایک خاص وقت گزار رہا ہے, اور اسکول میں بھی وہ وقت اکثر دوستوں کے ساتھ گزار رہا ہے, اور ایک بڑا اچھا خاصا وقت وہ اپنے دوستوں کے ساتھ یا کسی گھر سے باہر کسی مقام پر گزار رہا ہے یا گھر میں کسی مقام پر گزار رہا ہے, ایک اچھا خاصا وقت گزار رہا ہے. انشاءاللہ کل یا پرسوں کی تقریر میں تربیت کے اوپر بھی بات کروں گا کہ کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے تربیت کی اہمیت, یعنی ماں باپ کا کردار اور ماں باپ کی تربیت کا انداز کتنا امپورٹنٹ ہے. انشاءاللہ کل یا پرسوں کی گفتگو میں بات آئے گی. آج جو مجھے بات کرنی ہے وہ یہ کہ بہرحال انسان کے اخلاق کے اوپر, انسان کی ایتھکس کے اوپر اگر کوئی چیز سب سے زیادہ اثر ڈالتی ہے تو انسان کی گیدرنگ ہے, انسان کی صحبت ہے. اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ اچھی صحبت انسان کو اچھے مقام پر پہنچا دیا کرتی ہے, اور بری صحبت میں اگر انسان بیٹھ بھی جائے تو بدنام ہو جایا کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ بری صحبت ہے. اگر ایک انسان شراب خانے کے مقام پر چلے جائے, چاہے اس کی نیت یہی ہو کہ میں جا کر وہاں شرابیوں کو تبلیغ کروں گا, لیکن معاشرہ اس بات کو قبول نہیں کرے گا. معاشرہ کہے گا یہ بھی شرابی بن گیا. کیوں؟ کیونکہ وہ جگہ بری جگہ ہے, وہاں پر جانے والے لوگ برے لوگ ہیں, لہذا اگر تم اس برے مقام پر چلے گئے تمہارا نام بھی خراب ہو جائے گا. لہذا بری صحبت, بری جگہ, اور اسی طریقے سے برے دوستوں کو اختیار کرنے کا بھی منع کیا گیا. آج جو روایت آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں, معصوم فرماتے ہیں کہ انسان کو پانچ قسم کے دوستوں سے پرہیز کرنا چاہیے. یعنی ہم میں سے ہر کوئی یہ سوچے کہ اگر ہمارے دوستوں میں یہ برائی ہے تو سب سے پہلی کوشش تو یہ کہ اس برائی کو ختم کرنے کی کوشش کریں. اس کا قطعی یہ مطلب نہیں کہ اسے دھکا دے کر باہر نکال دیں, تیرے اندر یہ برائی ہے میں تجھ سے دوستی ہی نہیں رکھنا چاہتا. نہیں, یہ مطلب نہیں ہے. پہلے سب سے پہلی کوشش یہ کہ اگر اس بندے کو خود یہ برائی کا احساس ہو جائے اپنی بیماری کو ختم کرنے کی کوشش کریں. اور دوست حقیقی معنوں میں وہ ہوتا ہے کہ جو برائی کو ختم کرنے میں مدد دیا کرتا ہے. امام کی حدیث کے جملے, واضح جملے ملتے ہیں کہ تمہارا دوست وہ نہیں ہے کہ جو تمہیں گناہ کرتے ہوئے دیکھے تو تمہاری تعریف میں لگ جائے کہ واہ واہ کیا کام کر دیا. اگر تم چار بندوں کو مار کے آ گئے تو اس نے تمہاری بہادری کی تعریفیں شروع کر دی, کیا مارا تھا تم نے, وہ دوست نہیں ہے. بلکہ تمہارا دوست وہ ہے کہ اگر تمہیں غلط کام کرتے ہوئے دیکھے گا تو کہے گا کہ کیا غلطی کی ہے, خدا سے معافی مانگو, جا کر توبہ کرو, اپنے گناہوں کو دور کرنے کی کوشش کرو. حقیقت میں دوست یہ ہے. دوست ابھارنے والا نہیں ہے, دوست سوارنے والا ہے. یہی وجہ ہے کہ معصومین نے جہاں پر دوستوں کے حوالے سے بات چیت کی وہاں پر کہا پانچ قسم کے دوست نہیں بنانا. اب سارے کے سارے ماشاءاللہ دوست یاروں میں رہنے والے ہیں, خود بھی غور کیجئے گا کہ آپ کس قسم کے دوست ہیں اور آپ جن سے دوستی کر رہے ہیں وہ کس قسم کے دوست ہیں. معصوم فرماتے ہیں سب سے پہلا, جھوٹے آدمی سے دوستی نہیں کرنا. یہ تو وہی پہلا نقطہ تھا کہ جو ہم نے اخلاق کے اندر بتا دیا کہ اخلاقی معیارات میں سب سے پہلی چیز انسان کو सच्चा होना चाहिए, यानी झूठा नहीं होना चाहिए। मासूम फरमाते हैं झूठे शख्स से दोस्ती नहीं करना। क्यों? क्योंकि झूठा शख्स वो है कि जो तुम्हें हर चीज को शराब की मानिंद दिखाएगा। अब सवाल ये, शराब क्या होता है? शराब किसी खाने का नाम नहीं है, किसी डिश का नाम नहीं है। शराब कहते हैं कि अक्सर आपने देखा होगा कि जब ये रोड्स वगैरह बनती हैं तो अक्सर औकात ये रोड इस किस्म की होती है। दर हकीकत ये इस्तेलाह रेगिस्तान के लिए इस्तेमाल होती है कि रेगिस्तान में जब इंसान रेत के ऊपर चल रहा होता है तो उसे ऐसा लगता है दूर से कि वो मट्टी को ही देख रहा होता है, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि यहां पर पानी पड़ा हुआ है। लेकिन वो चलते चलते जब उसके करीब पहुंचता है तो वहां पर कोई पानी नहीं होता, बल्कि एक फकत और फकत एक शेड होता है, एक साया होता है जो उसे दूर से पानी महसूस हो रहा होता है। तो इंसान वहां जाता है लेकिन फिर भी एक मायूस हो जाता है और उसे वो पानी नहीं मिलता। मासूम फरमाते हैं कि झूठा शख्स शराब की मानिंद है, यानी तुम्हें दूर से बड़ी अच्छी अच्छी चीजें दिखाएगा। यानी जब तुम दूर बैठे हो तो तुम्हें कहेगा ये भी है, ये भी है, ये भी है, और जब तुम करीब जाओगे तो फिर हर चीज से हाथ उठा लेगा कि मैंने तो ऐसे ही कहा था, मैंने तो फकत ये बातें मजाकन कह दी थी, झूठ में कह दी थी। अब तुम परेशान हो जाओगे कि मैं सारी की सारी चीजें तुम्हारी वजह से छोड़कर आ गया, लेकिन उसका झूठ तुम्हें नुकसान पहुंचा चुका होगा। सबसे पहली बात, झूठे आदमी से दोस्ती नहीं करना, क्योंकि वो हर चीज तुम्हें शराब की मानिंद दिखाएगा, और शराब के अंदर होता क्या है कि इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं आता। दूसरा शख्स, कभी भी फासिक से दोस्ती नहीं करना। फासिक कौन होता है? फासिक वो कि जो गुनाहों में मुब्तला शख्स, कि जब वो लज्जतों को देखता है, मजे की कैफियतों को देखता है तो फौरन उसकी तरफ लपकना शुरू कर देता है, फासिक आदमी। कुरान मजीद में बहुत सारे मकामात ऐसे हैं कि जहां पर फासिकों से दूर रहने को कहा, बल्कि यहां तक कहा कि फासिक अगर कोई आकर तुम्हें बात भी कहे तो यकीन करने की जरूरत नहीं है। सूरह मुबारक हुजरात कुरान मजीद इरशाद फरमाता है, इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबयनू, अगर तुम्हारे पास कोई फासिक आ जाए और आकर तुम्हें कोई खबर दे, खबरदार उसकी बात को नहीं मानना, बल्कि उसकी बात के बारे में तहकीक करना शुरू कर देना। जनाब मारिया किप्तिया रसूल अकरम की जौजा, इनके बारे में मुनाफिकीन ने मुख्तलिफ किस्म की बातों को मशहूर किया था, और ऐसी बातें मशहूर की थी कि अगर रसूल खुदा उनकी बातों पर यकीन कर लेते तो यकीनन जनाब मारिया किप्तिया को जाके कत्ल कर देते। यानी यहां तक जुमले ये थे कि रसूल खुदा सब जब खबर पहुंची तो रसूल खुदा ने मौलाए कायनात को कहा, मौलाए कायनात ने कहा मैं तैयार हूं, मैं अपनी तलवार को निकाल कर जाऊंगा और इस वाकये को खत्म कर दूंगा। लेकिन जब बाद में खबर की तहकीकात करवाई गई तो पता चला कि सरासर झूठी खबर थी। और बहरहाल तारीख के बहुत सारे वाकयात कि रसूल अकरम ने किसी शख्स को भेजा है कबीले की तरफ, और वो शख्स ऐसा है कि जो गुनाहगार है, वो शख्स ऐसा है कि जिसका किरदार, जिसका पास, जिसकी तारीख बहुत बुरी है, और जब सामने वाले लोग इस्तकबाल करने के लिए आ रहे हैं तो वो शख्स समझ रहा है कि मुझे कत्ल करने के लिए आ रहे हैं। रसूल खुदा को आकर कहने लगा ये मुझे कत्ल करने आ रहे थे, जबकि वो लोग तो इस्तकबाल के लिए आ रहे थे। अब रसूल अगर उनके बारे में इसकी बात पर एतमाद कर लें तो ये समझेंगे कि वो कत्ल करने आ रहे थे, लेकिन दर हकीकत वो इस्तकबाल करने के लिए आ रहे थे। इस्लाम ने फासिक को पसंद नहीं किया, बल्कि ये भी पसंद नहीं किया कि कोई मोमिन किसी फासिक से जाकर दोस्ती कर ले। क्यों? वजह भी बयान फरमाई। मासूम की इस हदीस की खासियत यह है कि मासूम ने जहां मना किया वहां वजह भी बयान फरमाई कि फासिक की दोस्ती इसलिए नहीं करना कि वो तुम्हें एक लुकमे के एवज फरोख कर देगा। अगर उसे एक लुकमे का फायदा हो रहा होगा, इंसान की गजा के अंदर एक लुकमे की क्या अहमियत होती है, पेट भी नहीं भरता, अधूरा होता है इंसान की गजा, भूख नहीं मिटती, लेकिन इस फासिक को अगर एक लुकमा भी मिल रहा होगा ये तुम्हें बेचने पर आमादा हो जाएगा। फिर इमाम फरमाते हैं कि देखो तीसरा शख्स के जिससे तुम्हें दोस्ती नहीं करनी वो है बखील, कंजूस आदमी से दोस्ती मत करना। واقعاً کنجوسی ایک ایسی چیز ہے, انسان کو دوستی کے اندر بھی, عام حالت کے اندر بھی انسان کو کنجوس نہیں ہونا چاہیے, بخیل نہیں ہونا چاہیے. بخیل کون ہوتا ہے؟ ایک چھوٹی سی روایت, ایک چھوٹی سی حکایت کہ بخیل وہ شخص ہے کہ جو خود تو کھائے گا لیکن دوسروں کو نہیں دے گا, یعنی خود مزے کرے گا, دوسرے کو کہے گا دوں گا دوں گا لیکن دے گا نہیں. ایک مرتبہ ایک شخص کہ جس نے اپنے غلام کو ایک انسینٹیو دیا, غلام کو کہا کہ بھائی دیکھ اگر تم نے مجھے اچھا کھانا بنا کر کھلایا میں تجھے آزاد کر دوں گا. بخیل ہے, کنجوس آدمی ہے, غلام سے کہا بھائی اگر تم نے مجھے اچھا کھانا کھلایا میں تجھے آزاد کر دوں گا. غلام بھی اس امید پر کہ آج میں اچھی سے اچھی ڈش بنا کر کھلاؤں گا اور آج میں آزاد ہو جاؤں گا تاکہ مجھے اس بخیل سے آزادی مل جائے. ایک مرتبہ کہا جا بازار سے مرغی لے کر آ جا. یہ غلام گیا مرغی خرید کر لایا. مرغی خرید کر لانے کے بعد غلام سے کہا اچھا ایک کام کر, اس مرغی کا اچھا سا قورمہ بنا دے. مرغی کا اچھا سا قورمہ بنایا, مالک نے شوربے کو کھا لیا اور بوٹی بچا کر پھر غلام کو دے دی. کہنے لگا کہ اب ایسا کر, یہ جو بوٹی بچائی ہے میں نے اس کا اچھا سا سوپ بنا کر لیا. غلام نے کہا اچھا آزادی ملنے والی ہے تو آزادی ملنے کے لیے بہت سارے کام کر سکتا ہوں. اس نے جا کر اس مرغی کا اچھا سا سوپ بنایا, اتنا بہترین سوپ. مالک نے یہ سوپ کا جو شوربہ تھا وہ پی لیا, پھر مرغی بچا لی اور اب کہنے لگا کہ اس مرغی کی اچھی سی بریانی بنا کر لیا. دیکھ رہے بخیل کس کو کہتے ہیں؟ کہ جا اس مرغی کی اچھی سی بریانی بنا کر لیا. غلام گیا بریانی بنا کر لے آیا, پھر چاول کھا لیے, مرغی کو پھر چھوڑ دیا. کہا کہ تجھے آزادی چاہیے نا, اب میں تجھے اور ڈشز بتاتا ہوں, وہ بھی بنا کر لیا. غلام نے ایک مرتبہ ہاتھوں کو جوڑا اور کہنے لگا مجھے آزاد کرو یا نہ کرو اس مرغی کو آزاد کر دو. کیوں؟ کیونکہ بہرحال وہ جانتا تھا یہ بخیل شخص ہے, یہ اس پوری مرغی کو وصول بھی کر لے گا تب بھی اسے آزاد نہیں کرے گا. مجھے آزاد کرنا تو دور کی بات. معصوم فرماتے ہیں کہ بخیل شخص کی دوستی سے بھی پرہیز کرو. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب یہ تمہیں شدید ضرورت کے عالم میں دیکھے گا, یعنی واقعا دوستی کے ایک اہم ترین فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ دوست وہ ہوتا ہے جو دوست کی مشکل میں کام آئے. یعنی ہم سب میں اچھا دوست وہ ہے کہ جب میں دیکھوں میرا دوست مشکل کے عالم میں آیا ہے, میں چاہے مالی اعتبار سے, چاہے جسمانی اعتبار سے, چاہے قوت کے اعتبار سے اس کی مدد کر سکوں, اس کی مدد کے لیے آگے بڑھوں. لیکن یہ بخیل شخص ایسا ہوگا کہ شدید ضرورت کے وقت جب تم اس کے پاس مانگنے جاؤ گے کہ میری یہ مشکل ہے, میری مشکل کو دور کرو, تم میرے اچھے دوست ہو, یہ تمہارا ہاتھ چھوڑ دے گا. یہ کہے گا سوری, میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا. معصوم فرماتے ہیں بخیل شخص سے اس وجہ سے دوستی نہیں کرنا. ایک مرتبہ درود پڑھ رہے محمد و آل محمد پر. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ چوتھا آدمی وہ آدمی ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں احمق. یہ احمد نہیں ہے, احمق. احمق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بے وقوف. سب جانتے ہیں ماشاءاللہ کہ بے وقوف شخص سے دوستی نہ کرنا. کیوں؟ کیونکہ جو بے وقوف ہوتا ہے وہ اپنی حرکتوں میں بھی بے وقوفی دکھاتا ہے. اچھا ایسا شخص وہ شخص ہے کہ اسلام نے جس کے بارے میں کیا کہا ہے کہ یہ در حقیقت تمہارا دشمن نہیں ہے لیکن دشمن سے کم بھی نہیں ہے. اسی لیے اسلام کے اندر جو جملے ملتے ہیں کہ نادان دوست سے دانا دشمن بہتر ہے. کیوں؟ کیونکہ نادان دوست ہے, یہ تمہیں نقصان پہنچاتا رہے گا, کچھ نہ کچھ کر کے نقصان پہنچاتا رہے گا. اس کے مشورے تمہیں ایسے ملتے رہیں گے کہ تم کام کرو گے اور پھنس جاؤ گے. یہ کہے گا کہ اس مشورے پر عمل کر کے تم مشکل سے باہر نکلو گے, تم مزید دو قدم پھنس جاؤ گے. معصوم فرماتے ہیں احمق کی دوستی اس وجہ سے نہیں کرنا کہ وہ بیچارہ تمہیں نقصان پہنچانا نہیں چاہتا ہوگا لیکن وہ ہمیشہ کام ایسے کرے گا کہ تمہیں مزید نقصان پہنچے گا. اور نادان دوست سے دانا دشمن کا فائدہ ہونا، یہ کیوں ہے ایسا؟ یہ اس وجہ سے ہے کہ جب دانا دشمن ہوگا تو انسان کو سوچنے پر مجبور کرے گا کہ دیکھو میں بہت عقل مند ہوں، میرے سامنے پلاننگ کرتے ہوئے بھی زیادہ سوچنا، مجھ سے مقابلہ اگر کرنا چاہ رہے ہو تو جو پلاننگ کر رہے ہو یہ سوچ لینا کہ میں کتنا عقل مند ہوں، تو ہمیشہ یہ سوچتے ہوئے کہ میرا دشمن بہت عقل مند ہے، مجھے بہت ہوشیاری کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ مومن کی خاصیت ہونی چاہیے، انسان کی ایک اچھے مومن کی کوالٹی یہ ہونی چاہیے کہ وہ دانا ہو، عقل مند ہو۔ اور معصوم فرماتے پانچواں شخص وہ شخص ہے کہ جس سے تمہیں دوستی نہیں کرنی ہے، وہ ایسا شخص کہ جو قطع رحمی کرنے والا ہو، قاطع اور رحم ہو، اپنے رشتہ داروں سے تعلقات کو توڑ دینے والا ہو، اس سے دوستی کیوں نہیں کرنی؟ معصوم فرماتے ہیں اس سے دوستی اس وجہ سے نہیں کرنی کہ اس کے بارے میں میں نے قرآن مجید کے کئی مقامات پر وہ آیتیں پڑھی ہیں کہ جس میں قرآن مجید نے اسے ملعون کہا ہے، قرآن مجید نے اس کے اوپر لعنت بھیجی ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ اس لعنت کے زمرے میں اس کا کوئی دوست بھی آ جائے۔ یہ نہ ذرا سوچئے کہ اخلاقی اعتبار سے کتنی گری ہوئی چیز ہوگی کہ معصوم اس سے دوستی کرنے کا بھی منع کر رہے ہیں کہ دور ہو جاؤ اس سے، اس سے دوستی بھی نہیں کرنا جو اپنے رشتہ داروں سے تعلق نہ رکھتا ہو۔ جو اپنے رشتہ داروں سے تعلق نہ رکھ سکتا ہو وہ تم سے بھلا کیا تعلق رکھے گا؟ جب تمہیں مشکل کے عالم میں دیکھے گا، جب تم سے کسی بات کے اوپر جھگڑا ہوگا، تمہیں بھی چھوڑ کر چلا جائے گا۔ سجدان گرامی، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو معصوم نے باقاعدہ طور پر ہمیں سمجھا دی، ہمیں بتلا دی کہ دیکھو اخلاقی اعتبارات سے اگر تم بہتر ہونا چاہتے ہو، اچھے ہونا چاہتے ہو، تو اس خوبی کو اپنے اندر پیدا کرو، اور اپنے اندر کی جو برائی ہے، یہ جو میں نے کہا ایگوئزم ہے، ہم اپنے آپ کو جب یہ سوچتے ہیں کہ آئی ایم دا بیسٹ اور میرے سامنے کوئی بھی اچھا نہیں ہے، جب یہ کیفیت آتی ہے تو اخلاقی برائیاں آہستہ آہستہ بڑھنا شروع کر دیتی ہیں۔ اس کیفیت کو ختم کرو۔ اس کیفیت کو ختم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کیفیت کو ختم کرنے کے لیے رسول کی سیرت کو دیکھو۔ رسول خدا کی سیرت کیا ہے؟ بچے کو بھی دیکھتے ہیں، سلام کرتے ہیں، بچے کے سامنے جاتے ہیں، السلام علیکم۔ ہم میں سے تو اکثر لوگ بڑوں کو سلام کرنا گوارا نہیں کرتے، بچوں کو دیکھتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ بچہ ہمیں آ کر سلام کرے، ہم اسے کیوں سلام کریں، کیوں، ہم بڑے ہیں نا۔ لیکن رسول کو دیکھیے کہ کائنات کا افضل ترین نبی ہے، اسلام نے کہا، قرآن نے کہا، انک لعلی خلق عظیم، کہ ہم نے خلق عظیم کے اوپر فائز کیا۔ اتنا بہترین رسول، اتنا باکردار رسول بچوں کے سامنے جاتا ہے تو چھوٹے بچوں کو بھی آگے بڑھ کر سلام کرتا ہے۔ اور ایک مرتبہ جب کسی نے رسول سے پوچھا کہ آپ بچوں کو سلام کیوں کرتے ہیں، تو رسول کی زبان پر جملے آئے کہ اس سلام کرنے کی وجہ سے جو انسان کے اندر جو اپنے اعتبار سے تکبر موجود ہے کہ آئی ایم دا بیسٹ، یہ رسول کے جملے نہیں ہیں، تو میرے جملے ہیں، کہ جو اپنے اندر ایک کیفیت موجود ہے کہ میں اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھتا ہوں، یہ تکبر ختم ہو جاتا ہے۔ کیونکہ جب میں بچوں کو سلام کر رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھا، سامنے والے کو بہتر سمجھا، تبھی میں نے جا کر سلام کیا۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے انسان اپنے کردار کو بنانے کے لیے شروعات کرے۔ یعنی یقیناً توقع یہی رکھنی چاہیے کہ ہم کسی بڑے کے سامنے جب جائیں گے تو یقیناً سلام کریں گے، لیکن بچوں کے سامنے جائیں گے تو بھی سلام کریں گے، تاکہ وہ جو ہمارے اندر کا بیمار آدمی ہے، اس بیمار کو شفا ملنا شروع ہو جائے۔ رسول اکرم جب ہاتھ ملایا کرتے تھے، اخلاق انبیاء میں ایک بہت ہی لطیف قسم کی روایت ہے کہ رسول اکرم جب ہاتھ ملایا کرتے تھے تو اتنی پرواہ کیا کرتے تھے کہ جب تک سامنے والا ہاتھ نہیں چھوڑتا تھا، رسول اکرم بھی پکڑ کر رکھتے تھے۔ یعنی اتنی گرم جوشی سے، اتنے بہترین طریقے سے ملاتے تھے، کہتے تھے اچھے اخلاق کی علامتوں میں سے ہیں، محبت کا پتہ چلتا ہے۔ پھر جب لوگوں کو پتا چلا کہ رسول اکرم اتنی دیر تک ہاتھ پکڑ کے رکھتے ہیں اور جب تک نہیں چھوڑتے کہ لوگ خود نہ چھوڑیں، تو پھر لوگوں نے خود ہی اپنے ہاتھوں کو ہٹانا شروع کر دیا کہ رسول تو جب تک نہیں چھوڑیں گے جب تک ہم نہیں چھوڑیں گے، پھر اپنے ہاتھوں کو ہٹانا شروع کیا۔ ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں، ہم اپنے کردار کے اندر ان باتوں کو لے کر آ سکتے ہیں، ان سے محبتیں انسان کی بڑھا کرتی ہیں۔ فرزانِ گرامی، آپ کے سامنے میں نے روایت پیش کی کہ دوست کس قسم کے افراد کو بنانا چاہیے، اور یہ دوستی ایسی چیز ہے کہ اگر یہ دوستی اچھی ہو، اچھے افراد سے ہو، تو پھر انسان کی زندگی کے آخری وقتوں میں بھی کام آیا کرتی ہے۔ اگر دوست پاک و پاکیزہ ہوں تو پھر معصوم امام بھی اپنے دوست کو بلاتے ہوئے ایک لمحے کی دیر نہیں کرتا۔ اذان گرامی، آپ یقیناً سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کس شخصیت کی بات کر رہا ہوں۔ میں اس دوست کی بات کر رہا ہوں کہ جو حسین کے بچپن کا دوست ہے، وہ دوست کے جو بوڑھا ہو چکا ہے، تاریخ نے جس کا نام لکھا حبیب ابن مظاہر۔ کیا کیفیت ہے کہ جب بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو امام حسین کے ساتھ مدینہ سے چلے ہیں، بہت سارے افراد ایسے ہیں کہ جنہوں نے جب یہ سنا کہ حسین جا رہے ہیں لڑنے کے لیے، پتا بھی ہے کہ بچ کر واپس نہیں آنے والے، لیکن حسین کے ساتھ رخت سفر باندھا، حسین کے ساتھ کربلا کے میدان میں پہنچ گئے۔ لیکن حسین نے کسی کو باقاعدہ طور پر بلایا نہیں ہے، جب کربلا کے میدان میں پہنچے ہیں روز بروز لشکر کا اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کبھی عمر ابن سعد آتا ہے اپنے ساتھ 7,000 کا لشکر لے کر آتا ہے، کبھی شمر آتا ہے اپنے ساتھ 4,000 کا لشکر لے کر آتا ہے، اور زینب کا دل بے چین ہے۔ زینب کے کان یہ تو سنتے ہیں کہ دشمن کے لشکر میں 4,000 کا اضافہ ہو گیا، دشمن کے لشکر میں 7,000 کا اضافہ ہو گیا۔ ایک مرتبہ بھائی سے تڑپ کر سوال کرتی ہے، اے بھیا حسین، یہ تو بتا کیا ہمارا کوئی مددگار آیا ہے یا نہیں آیا؟ ارے کوئی نصرت حسین کرنے والا بھی آیا ہے کہ نہیں آیا؟ کوئی ناصر آیا ہے کہ نہیں آیا؟ اب زینب اپنے بھائی سے مخاطب ہے، کہتی ہے بھیا دیکھو، کوفے میں بابا کی حکومت تھی، کوفے میں بابا کی حکومت تھی، اور مجھے یقین ہے کہ جب انہیں پتا چلے گا کہ کائنات کے مشکل کشا کا بیٹا پریشانی کے عالم میں ہے، ہر کوئی تیری مدد کرنے کو آئے گا۔ ارے کوفے میں اپنے دوستوں کو خط لکھو، اپنے دوستوں کو بلانا شروع کرو۔ حسین کہتے ہیں کہ دیکھو، میرے جتنے دوست یار احباب ہیں جنہوں نے میرا نام سنا ہے خود آتے ہیں، لیکن ہاں اگر حسین کسی کو بلانا چاہتا ہے تو حسین کے بچپن کا دوست حبیب ابن مظاہر ہے۔ ایک مرتبہ قلم کو اٹھایا اور خط پر کیا جملے لکھے، من الحسین ابن علی الى الرجل الفقی حبیب ابن مظاہر۔ قاسد کو بھیجا، قاسد جب گھر پہ پہنچا ہے، ایک مرتبہ حبیب کو پتا چلا کہ قاسد آیا ہے۔ کہا کس کے قاسد ہو؟ کہا حسین کا خط لے کر آیا ہوں۔ حبیب نے جب خط کو لیا، ارے آنکھوں سے لگایا، خط کو چوما، ایک مرتبہ کہا، ارے جیسے غلام کی کیا اوقات ہو گئی کہ نواز رسول نے حبیب کو خط لکھا ہے، حبیب کو خط لکھ کر بلایا ہے۔ ایک مرتبہ خط لکھ کر بیوی کے پاس جب پہنچے، کہنے لگے سوچتا ہوں حسین کا خط آیا ہے، جاؤں کہ نہ جاؤں؟ بیوی نے کہا کیسی باتیں کرتے ہو؟ مولا حسین نے یاد کیا ہے۔ ارے تم میری چادر کو پکڑو، میں حسین کی نصرت کے لیے جاتی ہوں، میں جا کر حسین کی مدد کرتی ہوں۔ حبیب نے کہا، ارے میں تجھے دیکھنا چاہتا تھا، ورنہ خدا کے رسول کا نوازا اپنے بچپن کے دوست حبیب کو بلائے اور حبیب انکار کر دے، کیسے ممکن ہے؟ ایک مرتبہ غلام کو کہا، ارے تم شہر سے باہر جاؤ، حبیب وہاں پہنچے گا اور حبیب پھر کربلا کی طرف روانہ ہوگا۔ جب باہر پہنچے، غلام کو کہا، جا غلام، میں نے تجھے آزاد کیا۔ اب غلام کہتا ہے، آقا جب تک دنیاوی معاملات سے مجھے اپنے ساتھ رکھا، جب آخرت کی سعادت لینے جا رہے ہو، مولا حسین کی خدمت کرنے جا رہے ہو، تو مجھے چھوڑ کر جا رہے ہو، مجھے بھی اپنے ساتھ لے کر جاؤ۔ ایک مرتبہ غلام حبیب
غلام اور حبیب دونوں ساتھ ساتھ کربلا کی طرف آگے بڑھے۔ ایک مرتبہ جب کربلا کی سرزمین پر غبار اڑتا ہوا دکھائی دیا، حسین اپنے مقام سے بلند ہوئے، عباس کو بلایا، علی اکبر کو بلایا، عباس، علی اکبر ادھر آؤ، دیکھو میرے بچپن کا دوست حبیب آ رہا ہے، میرا ناصر و مددگار حبیب آ رہا ہے۔ حبیب نے جب دیکھا کہ حسین کھڑے ہو چکے ہیں، ایک مرتبہ گھوڑے سے گرایا، کہا مجھ غلام کی کیا اوقات کہ میرا مولا کھڑا ہو کر آ رہا ہے، میرا مولا کھڑا ہو کر آ رہا ہے۔ اپنے سر پر خاک کو ڈالا، مولا کے قریب پہنچے۔ اب زینب کو خبر پہنچی کہ حسین کا ناصر و مددگار آ چکا ہے، حسین کا بھائی حبیب آ چکا ہے۔ ایک مرتبہ فضا سے کہا ہے، فضا جاؤ حبیب کی خدمت میں جاؤ اور سلام پیش کرو کہ زینب نے بھائی حبیب کو سلام دیا ہے۔ فضا پہنچتی ہے، حبیب کو پیغام دیا، اے حبیب زینب نے تمہیں سلام پیش کیا ہے۔ جب زینب کے سلام سنا، حبیب نے اپنے سر کو اپنے ماتھے میں اپنے ماتھے کو کوٹنا شروع کیا۔ ایک مرتبہ کہا، کیا اوقات ہو گئی حبیب، ارے زینب تجھے سلام پیش کر رہی ہے۔ اور حبیب پھر اس دنیا سے، حبیب اس دنیا سے حسین کی نصرت میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہوئے۔ ارے حبیب اس دنیا سے رخصت ہوئے، اور وہ موقع بھی آیا کہ جب یہ قافلہ بڑھ رہا تھا، ایک مرتبہ وہ موقع آیا کہ حبیب کے بیٹے نے دیکھا کہ میرے باپ کا سر نوکے سنہ پر بلند ہے، ایک مرتبہ تلوار کو نکالا، اپنے باپ کے سر کو نوکے نیزا سے اتارا۔ میں کہوں گا حبیب آپ بہت خوش قسمت ہیں، آپ کے جوان بیٹے نے دیکھا آپ کے سر کو نوکے نیزا سے بلند، موقع نیزا سے اتار دیا، مگر ہائے میرا مولا سجاد، ہاتھوں میں ہتھکڑیا ہے، پیروں میں بیڑیا ہے، بابا کا سر سامنے نوکے نیزا پر بلند ہے، مگر باپ کے سر کو نوکے نیزا سے اتار۔
الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، وسيعلم الذين ظلموا على محمد أي منقلب ينقلبون۔ بار الہ تو جو واسطہ محمد و آل محمد کا، ہمارے اس توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے تمام گناہ کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما، صحیح معنوں میں اخلاقی معیارات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنی آخری حجت امام عصر و زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ماتم حسین۔